السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر جان رائیڈن. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا پاکستان کے لیے امریکی سفیر جان بیس کے اس انٹرویو پر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس تجارتی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے جس کے ذریعے بھارت اور افغانستان کے مابین تجارت ہوتی رہی ہے. اور سامعین، آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ اس خبر کی تصدیق کے لیے میں نے پاکستانی عہدیداروں سے رابطے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے چین میں یغور مسلمانوں کو نظر بند کیمپوں میں رکھنے اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی بنیاد پر امریکہ کا چین کے سینئر عہدیداروں اور کمپنیوں کے خلاف تعزیرات عائد کرنے پر غور. آگے چل کر پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف حکومتی کاروائیوں پر بات کریں گے، جہاں اس تحریک کے سربراہ منظور پشتون سمیت اس تحریک کے کئی ممبرز کو اشتہاری مجرم قرار دیا جا چکا ہے. آخر میں پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار کے اس بیان کا تجزیہ کریں گے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیم مخالفین کے خلاف یا ڈیم کے خلاف بولنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہوگی. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عابد سلہری. آپ ہیڈ ہیں پاکستان میں سسٹینیبل جو ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے، اور آپ پاکستان کے جو حکومت کا اقتصادی مباشرات مشاورتی جو کاؤنسل ہے اس کے ممبر بھی ہیں. ہمیں جوائن کریں گے ویل نون افغان سینئر صحافی اور تجزیہ نگار میرویس افغان صاحب، اور ہمیں انڈیا سے جوائن کریں گے تجزیہ نگار راکیش کمار صاحب. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. اور ڈاکٹر عابد سلہری صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان نے رضامندی شو کی ہے کہ وہ اس تجارتی راؤٹ کو پاکستان اور افغانستان اور بھارت کے لیے کھول دیں گے. ماضی میں بھی اس کو کئی دفعہ بند کیا جا چکا ہے، پھر دوبارہ اس کو کھولا گیا ہے، ایک دفعہ پھر یہ ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟
بنیادی طور پہ تو جو سیکیورٹی ریلیٹڈ وجوہات یہ ہوتی ہیں، اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ پورس بارڈر ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پاکستان اور افغانستان دونوں اپنے اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہاں جو کراس بارڈر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں، ملیٹنٹ کی ایکٹیویٹیز کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات آپ کو یہ روٹس ہیں یہ بند کرنا پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں موجودہ حکومت، تو عمران خان صاحب نے جب سے وزیر اعظم کا حلف کیا تو انہوں نے اپنی جو پہلی اسپیچ تھی، جو الیکٹورل وکٹری کی اسپیچ تھی، اس میں انہوں نے ہمسایہ ممالک بھارت اور افغانستان دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی اہمیت پہ بہت زور دیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اپنے مشرقی بارڈر کی طرف بھی اور مغربی بارڈر کی طرف بھی. انڈیا کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک قدم اگر وہ آگے آتے ہیں تو ہم دو قدم آگے جائیں گے صلح کے لیے. افغانستان کے بارے میں انہوں نے سب کا ادا کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ عام درخت سے جو پابندی ہے اس کو وہ مکمل طور پہ کھول دیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس سیاسی حکومت کے جو ڈائریکشن ہے اور جو ٹرینڈ ہے ان کی گمازی کرتی ہیں اور بتاتی ہیں. جس سے آپ کو تھوڑا سا فورن پالیسی جو ہوگی اس حکومت کی اس کا جو نہج ہوگی اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور یقیناً اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر اس وقت یہ اشارے دیے جا رہے ہیں بارڈر روٹ کھولنے کے تو یہ ایک اچھا چگن ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس ریجن کے لیے بہت بہتر ہے.
جی، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی نئی حکومت کی نئی سوچ یا ان کی نئی جو فارن پالیسیز ہے اس کا عکاس ہے. لیکن جن تحفظات کا آپ نے ذکر کیا اور یہ ہم ماضی میں سنتے بھی رہے ہیں، اور یہ ہی سیکیورٹی جو سچویشن ہے وہی خاص طور پر پاکستان کی طرف سے وہی ریزن بتایا جاتا ہے اس روٹ کو بند کرنے کا، تو کیا وہ تحفظات جو ہیں وہ عمران حکومت کے نہیں ہیں یا وہ پھر ان کو ایڈریس کیا جا چکا ہے؟
دیکھیے اس وقت جب بھی ایک نئی حکومت آتی ہے, اور ابھی تو صرف دو ہفتے ہوئے ہیں موجودہ حکومت کو, عمران خان کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالے ہوئے, پہلے دو ہفتوں میں جو ایک پازیٹو چیز پاکستان کے حوالے سے نظر آ رہی ہے وہ سول ملٹری جو قیادت ہے ان کے درمیان ایک جو اعتماد کی فضا ہے اس کا ہونا, ان کے درمیان ایک مثبت ورکنگ ریلیشن شپ کا ہونا, اور جو ٹرسٹ ہے وہ ہونا. تو یقینی طور پہ اگر عسکری قیادت اور سویلین قیادت ہیں یہ آپس میں ایک پیج پہ ہیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں قیادتیں یہ دوسرے کے جو فیوچر اسٹریٹجی ہے وہ مل کے بنا رہی ہوں گی, اور شاید اس کی جو کمبائنڈ اسٹریٹجی ہو اس وقت, کیونکہ دیکھنے میں اگر یہ آ رہا ہے کہ وہاں سے بارڈر پہ جو عام درخت ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا جو کراس بارڈر ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے, اس کی میں مسئلہ کیجیے میں آپ اس میں فلیکسیبلٹی دیکھتے ہوں گے اور آپ کو تھوڑی سی اس میں بہتری جو ہے وہ نظر آئے گی.
جی
لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی کیونکہ اس حکومت نے ہمارے حکومت سے بھاری ہے قیادت میں, تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم فولڈ ہوتی ہے پاکستان کی فارن پالیسی, پاکستان کی پالیسی ٹورڈز ریجنز. کل کا جو دورہ تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا کابل کا,
اس کو کہا جا رہا ہے بڑا پازیٹیو رہا ہے, اہم اعلانات جو ہیں وہ بھی کیے جا چکے ہیں. آپ کا شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. میر ویس افغان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور بھارت سے راکیش کمار جی بھی ہمارے ساتھ ہیں. راکیش کمار جی, پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیش رفت ہے پاکستان کی طرف سے, یہ ولنگنیس کہ وہ اس راستے کو, اس گزرگاہ کو دوبارہ کھول دیں گے جو جس کے ذریعے افغانستان اور انڈیا کے مابین تجارت ہوتی تھی, کس طرح انڈیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے اس خبر کو, اور کتنی اہم پیش رفت ہے ریجن کے لیے بھارت اور افغانستان کے لیے؟
جی ہاں, تو پر اس کی اہمیت جہاں تک ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھی شروعات ہے, اور ابھی اس کو ایک مکسڈ ریئیکشن کے روپ میں لیا جا رہا ہے, ابھی بہت کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے, لیکن اس پہل کو یہاں پر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ایک اچھی شروعات ہے. اگر یہ ماحول ایسے بنتا ہے, ایک کے بعد ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ جہاں سے کہ پاکستان پہل کر کے جس میں بھارت کا کچھ اپنا اسٹریٹجک بھی کچھ اس میں ایشوز ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے اگر لگتا ہے کہ نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کہ اس کو ایکسپٹ کرنے میں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے بہت ریئیکشن نہیں آئے ہیں, لیکن جو بھی سمجھا جا رہا ہے ابھی تک یہی سمجھا جا رہا ہے لوگوں میں اور میڈیا میں بھی کہ نہیں یہ پہل اچھی ہے, اور اس سے دونوں رشتوں کی بہتری میں کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا یہ امید کی جا رہی ہے.
جی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کچھ ہی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہیں راکیش کمار صاحب. میر ویس افغان صاحب, آپ کی طرف آنا چاہیں گے اس خبر کو, افغانستان کے لیے جو ایک شورش زدہ ملک ہے کافی بڑی خبر پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے, آپ بتائیے گا کہ اس سے افغانستان کو کیا فائدہ ہوگا, لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جتنے عرصے تک یہ راستہ بند رہا افغانستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟
شہناز, انڈیا اور پاکستان کے راستے افغانوں کا تجارت کرنا کوئی بڑی سی بات افغانستان کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ اب ہمارے لیے انڈین گورنمنٹ نے ہوائی دہلیز کے نام سے ہوائی جہازوں کے ناطے تجارت کا ایک نئی راستہ کھلا ہوا ہے جس سے افغانستان کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتے ہیں تو کوئی نئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان میں, اسی اقدام کو پاکستان کی جانب سے یوں سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان اور انڈیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم آپ دونوں کی دوستی میں سے کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے, اور اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہو تو کر سکتے ہو. نیوز تک تو یہ بات ٹھیک ہے, جہاں تک یہ نیوز آیا ہوا ہے جہاں تک یہ چل سکتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے یہ میڈیا میں ہوگا, لیکن عملی اس کا کوئی وہ نظر نہیں آتا, کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ جو رویہ اپنایا ہوا ہے اسی کی نہ کہ یہ چیز ممکن نہیں کہ آگے بڑھ سکے. خود اب افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تجارت ہے وہ 60% تک وہ کم ہو چکا ہے, اور افغانستان آج کل تاجکستان, ازبکستان, ترکمنستان, ایران اور مختلف ملکوں کے ساتھ افغانستان کا تجارت بڑھ چکا ہے, اور چائنا کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ٹرین کے ناطے تجارت کرتے ہیں, تو ہم سمندری راستے زیادہ یوز نہیں کرتے. تو افغانستان کے لیے باقی راستے اب کھل چکے ہیں. گزشتہ اس چار سالوں میں اشرف غنی گورنمنٹ نے یہ بہت ہی بڑی قدم اٹھایا جو افغانستان کے لیے باقی ملکوں کے راستے کھول دیے گئے. اب وہی جو ہماری جو تکیہ تھے پاکستان پہ, وہ تکیہ اب پاکستان پہ نہیں رہے. اب اگر پاکستان کی بارڈر بند ہو یا کھلا ہو, اتنی زیادہ اثر افغانستان میں نہیں ہوتا, کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا دو سال پہلے جو مہینوں تک یہ بارڈر بند پڑا ہوا تھا, لیکن افغانستان میں اتنی ہی نہیں ہوا جتنی پاکستان کو ایکسپٹ کر رہا تھا. تو اب اسی راستے پہ اب جہاں تک تجارت کی بات ہوں گی, جب ہماری گاڑی پاکستان تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ انڈیا تک کس طرح پہنچ سکتی. میں آپ لوگوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. افغانستان میں جب میوجات کی سیزن ہوتے ہیں, جب پھل اور پھول کے سیزن ہوتے ہیں, تو اس سیزن میں ہمیشہ پاکستان اپنی بارڈر جو ہے وہ سخت کرتے ہیں, اور وہ چیزیں جو افغانستان میں خراب ہوتے ہیں جیسے کہ انگور ہے, جیسے کہ باقی چیزیں ہوتے ہیں, تو اس کی زندگی یا لائف اتنی بڑی نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کو اس راستے سے پہنچانا ممکن نہیں ہے. اب رہے گئے خشک میوجات, جہاں تک خشک میوجات کی تعلق ہے, تو وہ میرے خیال سے ہوائی دہلیز کی ناطی دبئی بھی اب جا رہا ہے, ترکی بھی اب جا رہا ہے, اور انڈیا کو تو بہت ساری فلائٹ جا چکی ہیں اور جا رہا ہے.
جی,
تو اس سے بظاہر وہی اثر نہیں ہوگا. سیاسی طور پہ پاکستان یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ دکھا دے کہ ہم انڈیا اور افغانستان کو قریب لانے میں یا ان کی راستے بند کرنے میں کوئی وہ نہیں کرتے, ہم خود جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر, لیکن یہ چل نہیں سکتا.
اوکے, آپ کا شکریہ ڈاکٹر سلیری صاحب. کہاں تک آپ میرویز افغان صاحب سے ایگری اتفاق کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جسٹ کاسمیٹک سٹیپس ہیں جو پاکستان لے رہا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ایک پازیٹیو رول جو ہے ادا کر رہا ہے پاکستان کی نئی حکومت اس وقت ریجن کے دو کنٹریز کو قریب لانے کے لیے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ متبادل ہوائی راستے جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں, وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو رہے ہیں, تو اس راستے کے کھولنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. آپ بتائیے گا کہ یہ راستہ کھولنے سے جو پورا ریجن ہے اور جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟
جو ہمارے معزز مہمان کی جو رائے ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں, ان کی ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام بڑی نیک نیتی کے ساتھ افغان عوام کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, برادر سے اسلامی ملک ہے, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس خطے میں استحکام ہو, پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کا استحکام جو ہے وہ افغانستان کی سلامتی اور افغانستان کے استحکام سے جڑا ہوا ہے, بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ انڈیا کی سلامتی اور استحکام جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام سے جڑا ہے. تو ایک ریجن میں رہتے ہوئے یقینی طور پہ متبادل رستوں کی جو انہوں نے بات کی وہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا, لیکن ایک ریجن میں رہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہمیں آئسولیشن کی جو پالیسی تھی ان سے اب اوپر آ کے سوچنا چاہیے, اور پاکستان چونکہ اس وقت بیلٹ روڈ انیشیٹو کا جو اس وقت رول ماڈل آپ کہہ سکتے ہیں, جو ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے سی پیک کی شکل میں پاکستان میں اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, تو میری تو ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ پاکستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور اپنے انڈیا اور باقی ساؤتھرن ایشیا کے ساتھ پاکستان اپنے کنیکٹیویٹی کا جو رول ہے وہ پلے کر سکے, کیونکہ اس خطے میں رہتے ہوئے عوام کی مشکلات عوام کے مسائل ایک جیسے ہیں, ہم سب کو یکساں طور پہ غربت, بھوک, افلاس, فوڈ انسیکیورٹی, ماحولیاتی تبدیلیاں, جو قدرتی اور جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں ان سب کا سامنا ہے, اور یہ اسی وقت ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے جبکہ اس خطے کی حکومتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کے سوچیں, اور اس میں ہم جتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکیں گے اس کا فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہوگا. جو بجٹ جو ہے آپ کا سلامتی پہ لگتا ہے یا جو بجٹ آپ کا ڈیفینس پہ لگتا ہے, دفاع پہ لگتا ہے, اگر وہی بجٹ سوشل ڈیولپمنٹ پہ، سماجی ترقی پہ لگنا شروع ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی.
جی.
اور اس کے لیے کنیکٹیوٹی میرا خیال ہے ایک اولین اقدام ہوگا اس سارے جو چیز ہے اس کو اچیو کرنے میں.
اوکے، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. راکیش کمار جی، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. میر ویز افغان صاحب سے ایک کوسچن ہم کرنا چاہیں گے، اس وقت افغانستان میں پیس موومنٹ جو چل رہی ہے اس حوالے سے. لیکن ہم کچھ کالرز لیتے ہیں جو کافی دیر سے لائن پہ ہیں. لنڈی کوتل سے متین سلیمانی، السلام علیکم.
السلام علیکم. میڈم، میں یہ افغانستان کا میر ویس افغان صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جغرافیہ کا اسٹڈی کی ہے اور نہ آپ کو تاریخ کا پتہ ہے نہ سیاست کا پتہ ہے، آپ کے پاس کون سی چیز یا کوئی بھی چیز نہیں ہے ایک انگور کی سوا.
اوکے، آپ ذاتی نکتہ چینی آپ نہیں کر سکتے. متین سلیمانی صاحب پلیز، آئی ہیو ٹو اسٹاپ یو ہیئر. میں آپ کو روکنا چاہوں گی، ذاتی نکتہ چینی جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. اگر کوئی سوال ہے یا اس موضوع پہ کوئی آپ کا تبصرہ ہے تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ملک متین سلیمانی کی لائن اوکے چلے گئے ہیں، ان کو ہم نے سن لیا. ملک نائب خان کوہاٹ سے، السلام علیکم. اوکے، ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے اس وقت. جی، کون ہے ہمارے ساتھ لائن؟ مرید خان صاحب میاں والی سے، السلام علیکم.
السلام علیکم جناب.
جی جی،
مرید خان بات کر رہا ہوں دعوت خیال سے. جناب، میری گزارش ہے کہ امریکہ، پاکستان اور انڈیا اگر ایک پیج پہ ہو جائیں اور یہ مخلوق.
جی مرید، جی جی،
افغانستان میں بہت. ہیلو،
جی جی، آواز آ رہی ہے، بات کیجیے.
انڈیا اگر صحیح مخلص ہو جائے اور پاکستان اور امریکہ مل کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا بہت انوال ہے افغانستان میں، بہت اس نے اس کا سرمایہ لگا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا وہ کبھی پاکستانی فوج کو اس طرح نہیں چھوڑے گا، وہ انگریز رکھنا چاہتا ہے پاکستانی فوج کو. اس لیے امریکہ دباؤ ڈالے انڈیا پر اور پاکستان، اور تینوں ملک بیٹھ کر اس کا مسئلہ حل کرا سکتے ہیں. میں 1979 سے دیکھ رہا ہوں جب افغانستان پہ روس نے حملہ کیا تھا. ایک ایک دن کا، ایک ایک منٹ کا ہمیں پتہ ہے روس یہ صرف اور صرف امریکہ، افغانستان اور پاکستان اور انڈیا جب تک یہ مخلص نہیں ہوگے یہ حل نہیں ہوگا بہت بڑا،
اور ریجن میں جو ہے وہ امن نہیں آ سکتا. بہت شکریہ مرید خان صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ. اور سامعین، میر ویس صاحب کو ہم نے ایک اور موضوع پہ ان سے بات کرنی تھی لیکن ان کی لائن جو ہے ہیں وہ لائن پہ، ان کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے. کامیاب بنگش اس سیگمنٹ کے لاسٹ کالر، جی بات کیجیے. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
حقیقت میں اس خطے میں کوئی بھی منظم پالیسی اگر بنائی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بچوں کا کھیل ہے کہ صبح جو ہے نا راستہ کھول دو اور شام کو بند کر دو. اور اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان کا جھکاؤ جو ہے وہ زیادہ انڈیا کی طرف ہوتا ہے اور وہ پاکستان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیتے ہیں.
اچھا، اس میں میں افغانستان کا موقف یہاں پہ بتانا چاہوں گی کیونکہ کوئی افغان آفیشلز ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ کوسچن جب افغان آفیشلز کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کے بقول بھارت جو ہیں وہ ایک کنسٹرکٹیو رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے افغانستان میں، اور وہاں پہ وہ اپنی پارلیمنٹ کی مثال دیتے ہیں کہ وہ انڈیا فنڈز کی وجہ سے بنا ہے، وہاں کے روڈز جو ہیں، انفراسٹرکچر، وہاں پہ انڈیا نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے اور یہی وجہ وہ اس کو قرار دیتے ہیں اپنی دوستانہ تعلقات کا. بہت شکریہ آپ کا کامیاب بنگش صاحب. اور اس وقت جی ہم کوشش ہم نے کی ہے کہ میر ویس افغان صاحب کو ہم دوبارہ لائن پہ لیں لیکن اس وقت ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی ہے ان سے دوبارہ رابطہ کرنے میں. اور سامعین، اس وقت پھر ہم وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے اس سیگمنٹ کو، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے لے کر ایک اور موضوع پہ بات ہوگی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ اس وقت امریکن انالسٹ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب۔ اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، اس سے پہلے کہ اس موضوع جو جس پہ ہم نے بات کرنی ہے چین اور امریکہ کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کریں، آپ ہمارا جو پچھلا ٹاپک تھا اس پہ ایک کمنٹ میں آپ کو لینا چاہوں گی۔ پاکستان نے میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان نے ولنگنیس شو کی ہے کہ وہ اس تجارتی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے جو کہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو افغانستان اور انڈیا کے مابین تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کتنی اہم یہ پیش رفت ہے ریجن کے لیے؟
جی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک ونڈو مل گئی ہے۔ ایران کا چابہار بندرگاہ کے اوپر ہندوستان کو جو ممکنہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں امریکی پابندیاں ایران کے اوپر آنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ایک ونڈو یا ایک اپرچونیٹی پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ اس بہانے کو کہہ لیں یا اس بحث میں جب بات ہو رہی ہے تو اس میں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس اپرچونیٹی اور اس موقع کے اوپر یہ کہہ دیں کہ چونکہ افغانستان کو وہاں سے مشکلات ہیں تو پاکستان افغانستان کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور اس میں پاکستان کا اپنا بھی بہت فائدہ ہے۔ آپ یہ جانتے ہی ہیں، سامعین کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پشاور کی اور این ڈبلیو ایف ٹی کی خیبر پختونخوا کی اکانومی جو ہے وہ کابل اور افغانستان میں ایکسپورٹ سے کس حد تک سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں آج سے 6-7 سال پہلے میرے خیال میں لائک 2009 میں یا 2010 وغیرہ میں پاکستان کی ایکسپورٹ جو تھی وہ افغانستان کو تقریباً $2 بلین کے قریب تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا جو ہے، جو ممکنہ اسٹیشنز ہیں، اس میں امریکہ ہے، یورپ ہے اور افغانستان ہے۔ تو افغانستان کو $2 بلین ایکسپورٹ نہ کر سکنا پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑا ان کے لیے اقتصادی بوجھ ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے جو علاقے افغانستان سے لگتے ہیں وہاں پہ تجارت اور ممکنہ جو تعلقات اور اس کے نتیجے میں جو خوشحالی آ سکتی ہے، پاکستان میرے خیال میں پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتی۔ تو یہ سارے فیکٹر ہیں جن کو ملا کے پاکستان کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے، اور ساتھ میں ہندوستان کو کے اندر ایک ایسی لابی بھی بنائی جا سکتی ہے، جیسے مشرقی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ خاص ہمدردی پاکستان کے پنجابیوں سے اٹلیس رکھتے ہیں، ان کے گردوارا اور اس طرح کی بڑی اچھی ان کی جو مذہبی جگہ ہیں وہ ہیں۔ تو اگر ایکسپورٹ ہو، ٹریڈ ہو، تو ہندوستان کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہو سکتا ہے جو اپنی حکومت کو کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف باتیں کر کے اپنی سیاست جو ہے ہندوستان میں لوگ نہ چمکائیں، اور اس کی وجہ سے ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہندوستان کا اور افغانستان کا ایک دورینہ مطالبہ تھا
اور جو کہ پاکستان کی نئی حکومت نے پورا کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اس وقت میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گی، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں جو یغور مسلمان ہیں ان کو نظر بند کیمپوں میں رکھنے اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی رپورٹیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، کافی اس پر بحث ہو رہی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا میں اگر دیکھا جائے، اس کا پس منظر جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیے گا۔
دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں پاکستان، افغانستان اور افغانستان کے نارتھ میں جو ریاستیں ہیں اور چائنا کے مشرقی علاقے جو ہیں، یہاں کے اوپر جو مذہبی انتہا پسندی اور حکومتوں کا کمزور ہونا اور اس کے نتیجے میں غیر حکومتی دہشت گردی جس طریقے سے پھیلی ہے وہ اس کی مختلف حکومتوں نے اس کو مختلف طریقے سے ڈیل کیا ہے. چائنا آپ جانتے ہیں کہ ان کی ہسٹری اور ان کا جو طریقہ کار ہے ایسی صورتحال سے نمٹنے کا وہ آج کل کی ہیومینیٹیرین تھنکنگ یا دنیا میں جو سوچ ہے اس کے بہت برعکس ہے. چائنا کی اپنی ہسٹری جو ہے وہ بہت بھیانک ہے. ماؤ جو پاکستان میں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے اور تیسری دنیا میں ماؤ ایک بہت بڑے وہ آئیکن رہے ہیں اور انہوں نے چائنا کو جس طرح سے سنبھالا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ماؤ کے زمانے میں جس طریقے سے کلچرل ریولوشن میں ہزاروں لاکھوں بلکہ ملینز جو لوگ تھے ان کو ان کے اوپر اتنی زیادتی کی گئی, ان کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ بھوک سے مر گئے اور یہ دنیا کو خبر اس کی نہیں ہوئی. تو یہ موجودہ جو کریک ڈاؤن ہے ایسٹرن چائنا کے اندر اس میں سے اسی کی اسی حد تک وہ آ رہی ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز کی اینٹی ڈسکریمنیشن اور ہیومن رائٹ واچ اور اس طرح کے جو نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ اور بی بی سی میں اے ایف پی میں اور اس طرح کی بڑی جو سرکردہ ہیں ایجنسیاں وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی الارم بیلز بجا رہی ہیں کہ چائنا میں اس وقت بہت بڑا کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور ملینز جو لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی چیکس کے نیچے رکھا جا رہا ہے اور ان کو انٹرن کیا جا رہا ہے, وہ ایک کھلی جیلوں کے اندر ان کو رکھا جا رہا ہے, ان کے بایو میٹرکس جو ہیں ان کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس مسجد میں جاتے ہیں, کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہیں اور کتنے روزے رکھتے ہیں, ان کا کیا کام ہے, ان کے بچے کتنے ہیں, ان کے ٹیلی فون نمبرز کیا ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس کیا ہیں, انہوں نے وہ کسی اور شہر میں اگر چائنا کے جائیں تو وہاں ہوٹلوں کے اندر ان کو اگر بکنگ لینی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بکنگ نہ ملے. تو اس طرح کی بہت ساری جو ہے انٹرنیٹ اور جو میڈیا اور یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس کو ملا کے ایسے سافٹ ویئر پروگرامس بنائے گئے ہیں جس کے نتیجے میں ہر شہری اور اس کی اولاد اور اس کے آگے پیچھے جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک نظر رکھی جا رہی ہے. تو یہ ایک ریاست کا اپنے عوام کے حقوق کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ ہے اور بہت بڑی ان کی زیادتی ہے اور اس کو آج کی دنیا میں جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جانا چاہیے, لیکن یہ بات چل رہی ہے. اور
لیکن عالمی برادری جو ہے ان کی طرف سے کیا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے ان کو ایسے میں, کیونکہ ہمارے بھی جو بات ہوئی ہیں کسی وائس آف امریکہ کی جو مختلف سروس ہیں وہ بعض مسلمان چین میں جو مقیم مسلمان ہیں ان کے ساتھ انٹرویو کرنے میں انہیں کامیابی ہوئی ہے, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہیں روزے رکھنے سے روکا جا رہا ہے, مسجد وہ نہیں جا سکتے, داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو عالمی برادری کی طرف سے کیا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے اس پر؟
عالمی برادری کی طرف سے ریئیکشن جو ہے وہ جیسے میں نے کہا جو تاریخی تناظر ہے چائنا کا اسی نظر سے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں مومنٹم نہیں بلڈ ہو رہا. اس کی وجہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ اور بھی بڑی مشکلات ہیں, مڈل ایسٹ بہت سرگرم ہے, اور بھی دنیا میں بہت ایشو چل رہے ہیں اور ان لوگوں کی آواز بھی نہیں ہے. یہ مشرقی خطہ جو چائنا کا ہے یہ جو لوگ ہیں یوگرز وغیرہ اس طرح کے ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر, نہیں ان کی آبادی نہیں ہے. تو نہ کوئی ان لوگوں کی کوئی بیچاروں کی کوئی اکنامک اتنی پل ہے یا اس علاقے کی کوئی اکانومی جو ہے اس کا انٹریکشن ہے یا وہاں لوگوں کا آنا جانا ہو, یہ پیکنگ نہیں ہے, یہ ہانگ کانگ نہیں ہے جو خبروں میں سامنے آئے. ایک ان کا چائنا کا ایک بیک یارڈ ہے. تو یہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے اس بات کو اگنور کیا جا رہا ہے. لیکن جو لوگ تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں, جو انسانی حقوق کی خاطر لڑتے ہیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے خبردار رکھنا چاہتے ہیں, وہ خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایسٹرن چائنا کے اندر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور اس کریک ڈاؤن کو چیلنج کیا جانا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کی اینٹی ڈسکریمنیشن اور ہیومن رائٹ واچ وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ بہت اس پہ سرگرم ہیں. یو ایس گورنمنٹ نے بھی پابندیاں لگانے اور جو افسران یا جو لوگ ایسٹرن چائنا میں کریک ڈاؤن کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگانے کا اندیشہ دیا ہے.
بالکل, تو اس سے کوئی فرق پڑے گا چین پر دباؤ ڈالنے میں؟ کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ کامیابی ہو سکتی ہے اس میں؟
میں نہیں سمجھتا کہ چین اس طرح کا کوئی دباؤ لے گا. ان کا ایک اپنا طریقہ ہے, اور کسی بھی ملک میں جب سیکیورٹی کے نام پہ جب کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے کریک ڈاؤن کرنے والوں کو یا حکومت کو بہت لیوریج مل جاتی ہے. اور دنیا میں ایک عام اس وقت روش ہے یا بات ہے کہ اسلامی انتہا پسندی جو ہے وہ انسانیت کی دشمن ہے, اور اس طرح کا جو نیریٹو ہے اس میں کافی سپیس چائنا کی برسر اقتدار پارٹی کے لیے موجود ہے. اور ان کی اپنی ہسٹری اس طرح کی ہے کہ وہ صاف طریقے سے یا بہت ایک انسان دوست طریقے سے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ جب بھی خاص طور پہ چائنا کے اندرونی معاملات میں جب آتے ہیں تو وہ بہت طاقت کا استعمال کرتے ہیں. اور جو ویسٹرن ویلیوز ہیں یا جو عالمی برادری کی جو ویلیوز ہیں یا یونائٹڈ نیشنز کی جو چارٹر کی جو ویلیوز ہیں ان کی عام طور پہ چائنا میں کوئی خاص پرواہ نہیں کی جاتی.
ٹھیک, خالد فاروقی صاحب کو بھی ہم لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پروڈیوسر میں دیکھ رہی ہوں وہ فون پہ انہیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کا نمبر جو ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے. آپ یہ بتائیے گا چین کا جو موقف ہے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گی. ڈاکٹر روہیل صاحب, چین کا یہ کہنا ہے کہ جن کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ چین کے بقول انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں اور یہ چین سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے. اس میں کتنا وزن آپ کو نظر آتا ہے اپنی ان کاروائیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟
دیکھیں, ملینز آف لوگوں کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ جیسے ہوتا ہے کہ جی آپ سارے مسلمانوں کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انتہا پسند ہیں, سارے فلسطینیوں کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انتہا پسند ہیں, سارے کشمیریوں کو آپ نہیں کہہ سکتے, سارے پٹھانوں کو آپ نہیں کہہ سکتے. پاکستان میں یہ ایک طبقے میں یہ تاثر ہے کہ افغان سرحد کے قریب جو لوگ رہنے والے ہیں وہ سارے انتہا پسند, ایسی بات تو نہیں ہوتی. یہ تو براڈ برش سے لوگوں کو پینٹ کیا جاتا ہے جس طریقے سے وہ آج کل کی جو ہیومینیٹیرین ویلیوز ہیں یا انسانیت کی جو معیار ہیں اس کے سراسر برخلاف ہے کہ آپ ایک بہت بڑی پاپولیشن کو, ایک بہت بڑے خطے کے لوگوں کو, ایک مذہب کے لوگوں کو, ایک رنگ کے لوگوں کو, یا ایک جغرافیائی لوکیشن میں جو لوگ رہتے ہیں ان سارے کے ساروں کو آپ کہہ دیں کہ یہ جو ہے وہ ریاست کے لیے بہت بڑا
جی ایسا کہنا غلط ہے. اور اس میں آپ کا خیال ہے کہ چین کے اس موقف میں کوئی وزن آپ کو نظر نہیں آتا؟ ڈاکٹر روہیل صاحب, جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نسلی بنیاد پر نشانہ بنانا لوگوں کو, تو یہ ایک مسئلہ پاکستان میں بھی چل رہا ہے, وہ ہمارا نیکسٹ موضوع ہے, اس پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. لیکن اس موضوع پہ جانے سے پہلے بریگیڈیئر حامد سعید صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں پاکستان سے, ویل نون, وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب, اس وقت پاکستان سے خالد فاروقی صاحب کو ہم نے اس موضوع پہ لائن اپ کیا تھا, وہ فون اس وقت نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت یغور مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کہا جا رہا ہے کافی حد تک ہو رہی ہے چین کے سنکیانگ صوبے میں اور باقی حصوں میں, تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ کیا ہے؟ بظاہر اس ایشو پر پاکستان خاموش کیوں نظر آتا ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں فلسطین میں کچھ ہو, کشمیر میں کچھ ہو, تو پاکستان جو ہے وہ اس کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے, یہاں پہ یہ خاموشی کیوں؟
یہی سوال میں الٹا یہ پوچھوں گا
جی
کہ جب فلسطین اور کشمیر میں کچھ امریکہ کیوں خاموش رہتے ہیں, اس کی آنکھیں کیوں بند ہیں, اور صرف چائنا کے مسلمانوں کے اوپر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے دل میں مسلمانوں کا درد کب سے جاگ اٹھا ہے؟ یہ ساری فضول باتیں ہیں, اپنے اپنے مقاصد ہیں, اپنے اپنے ان کے قومی مفادات ہیں. کیونکہ چین کے
تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان اپنی مفادات کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے چین کے اندر اس پر خاموش ہے؟
No, I didn't say that. मैं पूछ रहा हूँ कि चाइना को का तो अगर उनको दिखाई देता है तो फिर उसी लेवल के ऊपर उसी इक्वेशन के ऊपर उनको कश्मीर और फलस्तीन का भी दिखाई देना चाहिए. मेरा कहने का मकसद ये है कि कश्मीर और फलस्तीन उनको नहीं दिखाई देता
जी.
और उधर ओके
ब्रिगेडियर साहब आपका जो है मौका वो सामने आ गया. डॉक्टर रुहेल साहब वाइंड अप करने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए पाकिस्तान को चाइना के साथ जो अपनी दोस्ती है उसके उसका एडवांटेज लेते हुए पाकिस्तान के अवाम की राय जो वो या जो हमदर्दी वो यूगर अवाम के साथ रखते हैं या इन जनरल जो अपने आप को वो दुनिया के पिसे हुए तबकात और ऑप्रेस जो कौमियतें या लोग या जिन मुश्किलात में जो दुनिया में कहाँ भी लोग हैं पाकिस्तान के लोगों के दिल में जो उनके लिए हमदर्दी है उसको पाकिस्तान की हुकूमत को चाइना के सामने लाना चाहिए. और जब टेबल पे बात बंद दरवाजे के अंदर बात होती है तो पाकिस्तान को ये वजाहत करनी चाहिए या ये एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए कि आप इन लोगों से हालांकि ये चाइना का अपना मसला है अगर आप उनसे नरमी से बरतेंगे उनसे अच्छे तरीके से बरतेंगे और उनको एक महजब तरीके से उनको मजबूत इंतहा पसंदी से दूर करेंगे तो ये पाकिस्तान में लोगों को सेटिस्फाई करेगा और ये आलमी बरादरी और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और इंसानी हकूक के बिल्कुल मुताबिक होगा.
जी बहुत शुक्रिया. आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहिए. एक मुख्तसर ब्रेक हम लेना चाहेंगे. ब्रेक से वापस आकर एक और मौजू जो है पश्तून तहफ़ मूवमेंट के हवाले से जिस तरह शुरू में मैंने बताया कि उनके बाज जो मेंबर्स हैं उन इस तहरीक के हेड समेत मंजूर पश्तून उनको इश्तिहारी मुलजिम जो है वो करार दिया गया है. इस पे बात होगी मोहसिन दावर साहब जो इस तहरीक के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन भी हैं. उन वो भी हमारे साथ होंगे लेकिन पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक.
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए urduvoa.com पर आइए. दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर. अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है. इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com.
जी सामीन वॉइस ऑफ अमेरिका से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग. मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम. इस वक्त पाकिस्तान से दिफाई तर्जिया निकार ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब अमेरिकन एनालिस्ट और कुछ देर में पाकिस्तान पश्तून तहफ़ तहरीक के जो सरबरा हैं मोहसिन दावर साहब वो भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में. और इस वक्त जो ख़बर है वो ये है कि पश्तून जो तहफ़ तहरीक के है उसके रहनुमाओं ने सूबाई हुकूमत की जानिब से उनके जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं और जो गिरफ्तारियां इस वक्त हो रही हैं उससे निमटने के लिए उन्होंने कानूनी और सियासी जंग लड़ने का फैसला किया है जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है. लेकिन साथ ही इस तहरीक के जो लोग हैं उनका ये कहना है उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को ये बताया है कि उनकी उन्हें पाकिस्तान की जो अदालतें हैं और रियासत है उस पर एतमाद नहीं है. लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि वो कानूनी जंग लड़ेंगे और सियासी तौर पर भी इसके खिलाफ उन जो जद्दोजहद है उसको जारी रखेंगे. तो इस वक्त हम देखते हैं आप हमारे साथ हैं मोहसिन दावर साहब लाइन पे. ओके इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है. इससे पहले डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब के मैं आपके कमेंट्स लूं एक और मौजू जो है उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी. अगर आप बीबीसी का फ्रंट पेज इस वक्त देखें तो उस पर आपको एक हेडलाइन नजर आएंगी. हेडलाइन है हुकूमत पंजाब के इश्तिहार पर तनाज़ा. क्या पंजाब में पश्तून को दहशतगर्द तस्वुर किया जाता है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप पढ़ें. तो ये सवाल उठता है कि ये इल्ज़ाम हमेशा से सूबा पंजाब पर क्यों लगता है, ये असल में इशू क्या है?
देखिए जो पख्तून है उनकी एक अपनी हिस्ट्री है. मैं तो वहाँ پیدا ہوا، وہاں میں پڑا پڑا، میرے جو بہت قریبی دوست ہیں، مجھے ایک زمانے میں فلوئنٹ زبان آتی تھی، ایک جو باریک کنگھی سے جو بال بنائے جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور ایک براڈ برش سے جو پینٹ کیا جاتا ہے وہ اور بات ہوتی ہے. پختون سوچ جو ہے وہ بہت پیچیدہ سوچ ہے. پختون طرز زندگی جو ہے وہ ایک پیچیدہ طرز زندگی ہے، اور اس کے جو مختلف ثقافت کی جو کڑیاں ہیں، ان کے جو رنگ ہیں، اس گلدستے میں جو پھول ہیں، وہ سارے سمجھنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ لوگوں کے پاس اس کا اتنا ایکسپوجر ہے، نہ پختون ثقافت کا اتنا مومنٹم ہے کہ وہ پورے پاکستان میں اپنے آپ کو، اپنے تمام رنگ جو ہے وہ دکھا سکے. تو افغان جہاد میں جو کنٹریبیوشن رہی ایک پاکستان کی ریاست کی، اور وہاں کے لوگ جس طرح سے استعمال ہوئے، خاص طور پہ پختون، ان کی وجہ سے جو اسلحہ اور ان کی وجہ سے جو مشکلات پاکستان کی سوسائٹی میں آئیں، وہ ایک طرف، اور پختون سیکولر سوچ جو پاکستان بننے سے پہلے کانگریس کے ذریعے سے، باچا خان کے ذریعے سے، خان عبدالولی خان کے ذریعے سے، وہ سوچ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی اور اس سوچ کو شکست ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو ڈومیننٹ سینیریو یا ڈومیننٹ بات ہے یا نیریٹو ہے، وہ پختون لوگوں سے اسمگلنگ اور اسلحہ ادھر سے ادھر لے کے جانا، جرائم میں ملوث ہونا، اور اس طرح کی جو کہانیاں ہیں وہ زیادہ سامنے آئیں، اور جو پختون لوگوں کی کنٹریبیوشن پاکستان کو قائم رکھنے میں، پاکستان میں حصہ داری کرنے میں، پاکستان میں مشقت کرنے میں، پاکستان میں لیبر پرووائڈ کرنے میں، اور پاکستان کی تعمیر میں جو ان کا حصہ ہے، وہ سامنے نہیں آیا. تو یہ پیچیدہ ثقافت کو ایک بہت سادہ طریقے سے دو لفظوں میں جب ہیڈ لائن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پختون تحفظ کی جو تحریک ہے، اس کے اندر بھی جذبات اور ایک انتہائی گہری نظر سوچ، نظر اور سوچ اور تاریخ پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ میرے خیال میں قیادت کو درمیان میں نہیں، سڑک کے درمیان میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتے کسی موضوع کے اوپر، اور کسی جلسے میں یا کسی ٹیلی ویژن شو میں، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ جو پاکستان کی ریاست کو اپنے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، یا اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا پختون تحریک کو پختون نیشنلزم یا پختون سیپریٹسٹ موومنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کا نیریٹو بھی جب شامل ہو جاتا ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے کافی سپیس پیدا ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ سب کو ایک ہی برش سے ان کو پینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں.
جو میرے خیال میں یہ بات کی جاتی ہے اور آپ بھی ایگری کرنا چاہیں گے کہ سراسر غلط ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ یہ بتائیے گا، پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، منظور پشین جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ پشتونوں کے لیے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ گرفتاریاں جو ہیں کیوں سامنے آ رہی ہے؟
شہناز، میرے دوست ابھی جو بول رہے تھے انہوں نے بہت چیز کو ایکسپلین کیا ہے.
جی،
بات دراصل یوں ہے کہ آپ سٹیٹسٹکس اگر دیکھیں تو پاکستانی فوج کے میکسیمم جنرلز جو ہیں وہ ہی پشتون ایریا نے پرووائڈ کیے ہیں، پٹھان تھے وہ سارے کے سارے، تو اس لیے وہ پٹھانوں کے خلاف کوئی
میرے خیال میں صوبہ پنجاب کے ہیں بیشتر جو فوجی جنرل ہیں. اور
نہیں، وہ تو آپ اوور آل آبادی کی بنا پر کہہ رہی ہیں، پرسنٹیج وائز ہیں، تو میکسیمم جو ہیں وہ فرنٹیئر سے ہیں. میں ریشو وائز کہہ رہا ہوں، میکسیمم جنرلز ہمیشہ فرنٹیئر سے ہوئے ہیں ریشو پرپورشن کے لحاظ سے. اب آ جائیے جو آپ نے سوال کیا اس کے دوسرے حصے کی طرف. جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آؤٹ لاز کوئی بھی ہوں، پنجاب میں ہوں یا ایم پی ایم کے خلاف جب کریک ڈاؤن ہوا تھا ایم پی ایم بھی کہتی تھی ہمارے تو جی مہاجروں کو مارا جا رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں جب ہوا تو انہوں نے کہا سرائکیوں کو مارا جا رہے ہیں، اب اگر ادھر کو آؤٹ لاز ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پٹھانوں کو مارا جا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سبھی کو مارا جا رہا ہے تو کس کو نہیں مارا جا رہا. پنجاب میں بھی ہر ہفتے دس دن کے بعد کوئی نہ کوئی دو چار دہشت گرد یا ان کے سپورٹر پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں. یہ کام ادھر بھی ہو رہا ہے. اور دوسری جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انفارچونیٹلی جب روس کے خلاف مجاہد تیار کی گئی تھی تو اس کی بھی میکسیمم جو پاپولیشن ہے وہ فرنٹیئر سے گئی تھی اور قدرے نسبتاً کم بلوچستان سے گئی تھی. اس کے جو باقی ماندہ اثرات ہیں وہ بھی ان علاقوں میں زیادہ ہیں. اسی میں غالباً باہر کے لوگ
وہ تو انتہا پسندی دہشت گردی کے خلاف جنگ جو اس وقت لڑ رہی ہے پاکستانی فوج وہ ہمارے علم میں ہے, لیکن اس وقت یہ تحریک جو ہے یہ تو اپنے جو پشتون طبقہ ہے اس کے حقوق کے لیے یہ بات کر رہا ہے, جلسے جلوس کر رہا ہے. تو یہ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ان کو گرفتار کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں. میں جاننا چاہوں گی, ادھر ہمارے ہمیں جوائن کیا ہے محسن داور صاحب نے, اس تحریک کے سینئر ممبر ہیں اور ساتھ پارلیمنٹیرین بھی ہیں. محسن داور صاحب پروگرام میں خوش آمدید, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
بالکل, بہت شکریہ
جی. محسن داور صاحب, یہ جو منظور پشتین جو پی ٹی ایم کے سربراہ ہیں ان کو اور اس تحریک کے کئی ممبران کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا ہے, کئی لوگ اس وقت اس تحریک کے وہ جیلوں میں بھی ہیں, آپ لوگوں کی جو تحریک ہے ان کا لائحہ عمل کیا ہے آئندہ دنوں کے لیے, اور اس نئی پیش رفت پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے جی, سب سے پہلے تو یہ جو نئی پیش رفت ہوئی ہے یہ میرے خیال میں مذہب کا خیز بھی ہے, اور یہ شاید ان کو پتہ نہیں کیوں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی قسم کے ایف آئی آر سے ہم لوگ ڈر جائیں گے. یہاں پر مجھ سے پہلے ایک جو صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے ایک عجیب قسم کی تصویر,
بریگیڈیئر حامد سعید جی,
بریگیڈیئر حامد صاحب نے کہ یہ مطلب یہاں پر پشتون ہے اس کو. دیکھیں جی, ہم تو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں. وہاں پر جو ظلم ہوا ہے, وہاں پر جو وائلنس ہوا ہے, وہاں پر جو دہشت گردی ہوئی ہے, جس کا بیج اسی ریاست نے بویا ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان کے اپنے جنرل کہہ رہے ہیں. یہاں پر جو ہمارے ابھی آرمی چیف صاحب ہے باجوہ صاحب, اس نے کیا کہا تھا روس کے دور کے دوران کانفرنس میں, کہ یہ تو ہم نے 40 سال پہلے جو بیج بویا تھا ہم اس وہی فصل کاٹ رہے ہیں, اور وہ بیج اس نے میری زمین کے اوپر بویا تھا, وہ اسی پشتون بیلٹ, کیونکہ بیکاز آئی ایم لائنگ آن دا بارڈر ود افغانستان, میں میری اسٹریٹجک لوکیشن یہ سی تھی کہ انہوں نے وہ پودا بویا ہی یہاں پہ تھا, تو ظاہری بات ہے اس نے پلنا پھولنا بھی یہیں پہ تھا. اب وہ کام جو ریاست نے کیا ہے اس کا ذمہ دار آپ عوام کو ٹھہرا رہے ہیں. یہی بیچ اگر پنجاب میں بویا ہوتا, بائی دا وے جو بینڈ آؤٹ پٹس ہیں یہ سب سے زیادہ پنجاب میں ہیں, وہاں پر تو ابھی تک کوئی آپریشن نہیں ہوا. اب آتے ہیں جو مقدمات ہیں, مقدمات میں جناب بات یہ ہے کہ ہم جو مذاق خیز قسم کے مقدمات یہ لوگ بنا رہے ہیں, ہم دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, دہشت گردوں کے خلاف جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہیٹ اسپیچ کر رہے ہیں, مثال پھر ہمارے اوپر الٹا دہشت گردی کے مقدمات. مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہر صورت میں. دیکھیے جی, اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی ایک ایف آئی آر ہوا تھا, ہمارے 37 بندے اس میں گرفتار ہوئے تھے. بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارا ایک ساتھی تھا, اس پر وانا میں اٹیک ہونے والا تھا, وہ دہشت گردوں نے وہ اٹیک کیا تھا, 6-7 بندے ہمارے اس میں شہید ہوئے تھے, سینکڑوں اس میں زخمی ہوئے تھے. اس دہشت گردی کے واقعے کے خلاف ہم وہاں پر احتجاج کر رہے تھے اسلام آباد میں, اس پہ بھی پرچا کٹا دہشت گردی کا. تو مطلب اگر دہشت گردی کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہو اس ملک میں, دہشت گردی کو آپ نے کنڈیم کرنی ہو, تو پھر یہ ریاست اٹھے گی, ریاست آپ کو مورد الزام ٹھہرائے گی کہ آپ نے دہشت گردی کی ہے. اب ہم دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو اسی اسلام آباد میں پھر ہیٹ اسپیچز بھی ہوتی ہیں, پھر گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, پھر اس پہ کوئی پرچہ بھی نہیں کٹتا, پھر اس پہ کوئی دہشت گردی کا پرچہ بھی نہیں کٹتا, بلکہ اس میں ہزار روپے کے نوٹ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ دوگلی پالیسی ہے. اچھا, پھر دوسری کل بات, کل ایک ایڈ چلا تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس میں مطلب وہ جب نفرت انگیز تقاریر کی جب بات آتی ہے تو اس میں میرا اور منظور پشتین اور علی کی تصویر اس میں موجود اس کی, کہ پھر وہ فواد چودھری نے اس کو کہا بھی کہ مثال ہم نے وہ, لیکن یہ ایڈ گیا کیوں, یہ آن ایئر ہوا کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پنجاب میں جو آؤٹ فٹس ہیں وہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، ذرا مہربانی کر کے مثال اتنا تو گردہ پھر آپ لوگوں کا بھی ہونا چاہیے تھا کہ ذرا ان بینڈ آؤٹ فٹس میں ایک بندے کی تصویر آپ لوگ اپلوڈ کر دیں تاکہ آپ کو لگ پتہ چاہتا. آپ لوگ ایک تنظیم ہے جو اپنے حقوق کی بات کر رہی ہے، جو اپنے مظلوموں کی حقوق کی بات کر رہی ہے، آپ اس کو اسٹیٹس میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ. ہاں باوجود یہ کہ یہ جس تقریر کی جس جلسے کی ویڈیو کلپ یا تصویر وہ لوگ پیش کر رہے تھے، اسی جلسے میں منظور اور میرے تقریر سے پہلے ایک شیعہ ہمارا ساتھی وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج بڑے فخر سے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایک شیعہ ہوں، اور اس کی واحد وجہ یہ پشتون تحفظ مونڈ اور منظور پشتین ہے. وہ اتنے کانفیڈنٹ سے کہتا ہے کہ بھائی اسی چیز نے مجھے یہ فرقہ واریت سے نجات دلائی ہے. اور آپ جو تحریک فرقہ واریت کو ختم کر رہی ہے، جو مظلومیت کی بات کر رہی ہے، چونکہ وہ فرقہ واریت کو ختم کر رہی ہے تو آپ الٹا اس پر الزام لگاتا ہے. مطلب یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پر ریاست نے فرقہ واریت کو فروغ بھی دیا ہے، اور میرے خیال میں ابھی وہ اسی موڈ میں ہے کہ وہ اس کو فروغ دینا چاہتی ہے. اس لیے جو چیز بھی اس کے ریپٹل میں آتی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آتی ہے، تو یہ لوگ اس کے مخالفت میں آ جاتے ہیں، اس پر پرچے کاٹتے ہیں. یہ جو ایف آئی آر سوابی میں کٹی ہے، اسے پہلے کراچی میں کٹی ہے. جی جناب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کراچی میں کس طرح کی مسا کا خیز ایف آئی آر بھی کٹی کہ ہم ایک ڈنر میں گئے تھے، ایک ساتھی نے رات کو ڈنر کیا تھا، جب وہ ڈنر ختم ہوا ہم وہاں سے گئے، اس پر بھی ایک ایف آئی آر کٹی کہ فلانے جگہ میں فلانے فلیٹ میں فلانا فلانا بیٹھا ہوا تھا اور سازش کر رہے تھے. تو یہ ان کے میرے خیال میں ان کے پاس کوئی شاید جو حقائق ہے ہم نے دنیا کو بتائے ہیں، اور جو منصوبہ بندی اور جو جنگی عزائم یا جو بھی گیم ہو رہا تھا اس خطے میں، ہم نے اس کو ایکسپوز کیا ہے، اور وہ شاید بہت سے لوگوں کو برا لگا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ریاستی ہی اداروں کو، پولیس کو اور دوسرے اداروں کو یوز کر رہی ہے. اور لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ بہت معمولی سی بات ہے، یہ تحریک جب اٹھی تھی تو انہوں نے ہر قسم کے کانسیکوینسز کو فیس کرنے کا پہلے ہی سے تہیہ کر رہا تھا، اور یہ بہت معمولی قسم کی بات ہے.
داور صاحب، ایک اور بہت اہم کوسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی، وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو امریکن اینالسٹ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے اٹھایا ہے، لیکن آپ کی گفتگو سنی بریگیڈیئر حامد سعید صاحب نے، ان کو پہلے ہم سننا چاہیں گے. جی بریگیڈیئر صاحب،
میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جو کچھ بتایا ظاہر ہے ان کا پرفیکٹ دھیان ہے، اور اس کو ترویج
کیا میرے پاس پنجاب حکومت کی جانب سے یہ اشتہار نہیں چلا جس کا ذکر محسن داور صاحب کر رہے ہیں؟
کیا پنجاب حکومت نے کیا کیا؟
وہی اشتہار جس کا ذکر محسن داور صاحب نے کیا ہے، جس کو بعد میں جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے محسن داور صاحب کی ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کیا اور پھر اس بات کی تصدیق کی کہ اس اشتہار کو دوبارہ براڈ کاسٹ کرنے سے روک دیا گیا ہے. اس اشتہار میں جو پشتون کے بعض رہنما ہیں ان کو ایک طرح سے متنازع دکھایا گیا ہے.
دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ظاہر ہے میں تو حکومتی اہلکار نہیں ہوں، میں تو ایک تجزیہ کار ہوں، جو کچھ میرے علم میں دونوں سائڈ سے سٹوری آتی ہے
جی.
اس کے اوپر اپنی اوپینین کو بیس کرتا ہوں. کوئی بھی کسی کے جائز حقوق کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا. جو کچھ فرما رہے تھے موصوف کہ جی یہاں بہت پودا کاشتہ کیا گیا، تو اس کو یہ میں نے بھی پہلے کہا ہے، ہاں چونکہ ان علاقوں میں زیادہ تر غیر ملکوں سے چیچن، ازبیک، عرب کون کون لوگ آئے، تو اس کے اثرات تو رہیں گی. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے، میں اور ہم وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پشتون جو ان کے حقوق ہیں، ان سے کس نے انکار کیا ہے؟
جی
اور کمانڈر صاحب،
لیکن داور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پشتون جو اپنے حقوق کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے، اس کو کنفیوز ایک طرح سے کیا جا رہا ہے. آپ سے میں داور صاحب یہ کہنا چاہوں گی، ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے یہ بات جو ہے ایکسیپٹ کی ہے کہ ماضی میں پشتونوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا گیا. آپ اس حوالے سے کتنا شعور پشتونوں میں پھیلا رہے ہیں، پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی استعمال نہ ہو؟ 30 seconds میں پلیز.
ایک تربیت تو ہمارے لوگوں کی حالات نے کی ہے، وہ جو رفتہ رفتہ مختلف فیز سے وہ گزرے ہیں اور انہوں نے تمام حالات اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو اس حالات ان حالات نے بھی ہمارے لوگوں کی کافی تربیت کی ہے.
جی
یہ جو
ٹائم جو ہے بہت کم ہے, ختم ہو چکا ہے. محسن داوڑ صاحب, پھر کبھی اس موضوع پہ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس, پروڈیوسر اسفر امام کو اجازت دیجیے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکی ریاست میریلینڈ میں رہائش پذیر مسعود عمری اور ابی گیل ایڈم نے تبلا فور ٹو کے نام سے موسیقی کا ایک گروپ تشکیل دیا ہے, جس میں وہ افغانستان کی ثقافتی موسیقی سمیت کلاسیکل موسیقی کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں.
او میرے زہر جبھی تجھے معلوم نہیں, تو ابھی تک ہے ہسی اور میں جوان, تجھ پہ قربان میرے جان میرے جان, تجھ پہ قربان میرے جان میرے جان. ساری ساری رات تیری یاد ستائے, ساری ساری رات تیری یاد ستائے, پریت جگائے ہمیں نیند نہ آئے رے, نیند نہ آئے. ساری ساری رات
ابھی گیل, جو کہ امریکی ریاست پنسلوینیا سے تعلق رکھتی ہے, نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
I was a visual artist and then I got very 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 sick and when I came out.
وہ کہتی ہے کہ وہ کئی سالوں سے ایک ویژول آرٹسٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں, تاہم کچھ عرصے تک وہ بیمار بھی رہی ہیں. جب وہ صحت یاب ہوئی تو ان کے بقول واشنگٹن میں ایک پروگرام کے دوران ان کی ملاقات مسعود عمری سے ہوئی. ابی گیل نے مسعود عمری سے موسیقی سیکھنا شروع کی. ابی گیل کا مزید کہنا تھا, ہم نے امریکہ سمیت مختلف ممالک میں پرفارم کیا ہے. جن میں ہالینڈ, کینیڈا, نیو یارک, واشنگٹن, افغان, جاپان اور بنگلہ دیش کے سفارت خانوں سمیت مختلف جگہوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے.
میرے محبوب
جبکہ مسعود عمری کا تعلق افغانستان سے ہے, انہوں نے کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں رہائش اختیار کی اور وہاں پر مختلف اساتذہ سے طبلہ سیکھنا شروع کیا. ان کا کہنا ہے,
10 سال میں نے سیکھا, استاد عارف چشتی, میں استاد کا نام ہے استاد عارف چشتی, اس طرح ہوں افغانستان. ہم نے سیکھا 10 سال ادھر, یہ گانا ہمارا شوق ہے گانا, تو بہت لوگوں نے بولا تو آپ کا آواز بہت اچھا ہے, آپ گاؤ. تو ہمارا شوق بہت ہے کہ اردو گائے, اردو میں ہندی اور پشتو اور فارسی تو ہمارا زبان ہے. تو ہم نے جب ادھر آیا امریکہ تو مسز گرین نے ہابی گل کو ملا ادھر, یہ ہم کو بولا کہ ہم نے تبلہ جو ہے نا سیکھنا ہے. تبلہ ہم کو سکھایا ایک سال میں, ون ایئر. ایک سال کے بعد ہارمونیا شروع کیا سیکھنے کے, ہم نے ہارمونیا اس کو سکھایا. پھر ابھی ہم جو گانا گاتا ہے یہ ہارمونیا بجاتا ہے, ہم جو گانا گاتے ہیں تبلے کے ساتھ, فور زبان میں, چار زبان, فارسی، پشتو، اردو اینڈ ہندی. فیوچر میں بس ہم میوزک کریں گے فار میوزک فار پیس فار دا ورلڈ اینڈ ویسٹ اینڈ ایسٹ ٹوگیدر.
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.